فهم لذت اعتراف قصور چار چھ کتابیں اول جانا اور وہ ایک چار اعمال بڑے والے سائز میں بھی تو چھپے ہوئے تھے وہ نہیں ہاں موائز اختر میں ہے کہ ویسے ہی سال ہے چار اعمال ہیں نا بڑے اس میں چھپے ہوئے تھے وہ واز کی شکل میں وہ چھپ جب تک وہ نہیں ہے تو بولے تو چار چھ لے کے رکھو ہونا چاہیے سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں زبان عشق در راہِ شریعت زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے درِ راہِ شریعت کھولتی ہے زبانِ
بتاؤں میں
دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کی تمام زندگی آزمائش اور امتحان ہے. ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھیں کہ تم ہمارے ہو کر رہتے ہو یا ہمارے غیر ہمارے دشمن کے بنتے ہو, نفس و شیطان کے ہو. اگر تم نے ہماری تابعداری کی, فرما برداری کی, ہمارے ہو کر رہے تو ہم تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں اور دونوں جہان کا لطف اور دونوں جہان کا عیش عطا فرمائیں گے, جس میں ایک جہان تو یہ ہے جو دنیا کا ہے, لیکن یہاں کی خوشی عارضی, یہاں کا غم عارضی, یہاں کا مال عارضی, یہاں کا فقر عارضی, یہاں کی تنگی عارضی ہے, یہاں کی فراخی بھی عارضی ہے. غرض یہ کہ یہاں جو کچھ بھی انسان نعمتیں پاتا ہے, چاہے وہ راحت ہو چاہے تکلیف ہو, سب چیز عارضی ہے. اس دنیا کی زندگی کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے, جس کو ہر انسان نے سامنا کرنا ہے, ہر انسان کو فیس کرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اور ان کے حضور حساب کتاب پیش ہو کر, پھر ایک زندگی ایسی آنے والی ہے کہ جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اس زندگی کی راحت اور عیش اور تکلیف کا دار و مدار پورا اس دنیا کی زندگی پر ہے. حدیث پاک میں ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسے یہاں پر اعمال کرے گا اسی طرح کی اس کو بدلہ, اسی طرح کی راحت اور عیش و آرام اگر اچھے اعمال کیے, اور اگر برے اعمال کیے تو اسی قدر اس کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم نے جو اب تک کوتاہی کی ہے اور غفلت کی ہے اس زندگی میں اللہ اور رسول کے حکموں کو ماننے کے خلاف, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے, اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی 100% اطاعت والی اور سنتوں سے معطر زندگی عطا فرمائے. جینے کا طریقہ میرے عزیزوں وہ ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مبارک طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ تعالی نے بے شک بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے رسول کے اندر, اللہ کے رسول کے اندر بہترین نمونہ رکھا ہے کہ کس طرح جینا چاہیے. ایک جینا کافروں کا مشرکوں کا ہے, ایک جینا نافرمانوں کا فاسقوں کا ہے, شیطانی اور نفسانی طریقہ ہے, اور ایک جینا اللہ اور رسول کی خوشی پر جینا اور مرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر جینا اور مرنا, یہ انسان جو ہے سب سے زیادہ کامیاب ہے. جتنا زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. دنیا کی زندگی مختصر سی ہے. انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنا مستقبل اچھا بنانا چاہیے. تو یاد رکھو کہ انسان کا اصلی مستقبل تو آخرت ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ ہے. بس یہ کہ تھوڑی بہت تدبیر کرے اور تھوڑی بہت محنت کر لے اور اللہ سے دعا کرے, جو کچھ اس کو حاصل ہو اس پر صبر اور شکر کر کے گزارا کرتا رہے, کرے نہیں بلکہ کرتا رہے, یہاں تک کہ حتی یأتی کل یقین, کہ موت آ جائے اور اپنے آپ کو کبھی نفس و شیطان کے حوالے نہ ہونے دے, کبھی دھوکے میں نہ پڑنے دے کہ دنیا کی چکا چون اور چمک جو ہے اس کو اللہ کے راستے سے نہ ہٹا دے. ہر وقت یہ ایک محنت کرتے رہنی ہے, ایک جدوجہد کرتے رہنی ہے. زمانے کو نہیں دیکھنا ہے, ترقی کو نہیں دیکھنا ہے, اور مال و دولت کو نہیں دیکھنا ہے, اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ. ہمیں اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے, وہ انسان تو رہے گا کامیاب. اور اگر زمانے کو دیکھا تو بھائی زمانہ تو مختلف راستوں پر چل رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے, لیکن یاد رکھو کہ راستہ ایک ہی ہے جو صحیح طریقے سے منزل تک پہنچانے والا ہے, اور سیدھا اور سچا راستہ ہے, اور وہ اللہ اور رسول کا راستہ ہے. ہم فرماتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. زمانے کو مت دیکھو، زمانے تو بڑی گڑبڑ چیزوں کی طرف جا رہا ہے، زمانہ تو گٹر خانے میں جا رہا ہے. کوئی گٹر میں گر رہا ہے، کوئی سنیماؤں میں جا رہا ہے، کوئی شراب خانے میں جا رہا ہے، کوئی بدکاری کے اڈوں میں بھی جا رہا ہے، کوئی ننگا پھر رہا ہے، کوئی بے لباس میں چلا جا رہا ہے. لباس کو مختصر ہونے کو ایڈوانس سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں جو کم لباس پہنتے ہیں، ننگے ہو رہے ہیں. بہت ہی آزاد خیال ہیں بھائی، یہ تو بڑے وسیع النظر ہیں. ارے بھائی یہ وسیع النظر، یہ دیکھو کہ ان کی نظر صرف اور صرف دنیا کی گھٹیا زندگی پر ہے کہ ہم یہاں کسی طرح اچھے بن جائیں، یہاں کسی طرح ہماری عزت بن جائے. لیکن یہ عزت اور مستقبل بناتے بناتے آخرکار وہی دو گز مٹی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اندھیرے گھر میں چلے جاتے ہیں. اب نہ وہ روشنی ہے اور نہ وہ چکا چوند ہے، نہ وہ مال دولت کی چھنکار ہے، نہ حسن کی جھلک ہے، نہ کچھ ہے. بیوی بچے سب پریشان رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. تو یہ اچانک سے آ کر قضا باہوش سے بے ہوش کر گئی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ایک دم فسانہ ہو جاتی ہے زندگی. تو یہ بیوقوف لوگوں کا راستہ ہے. حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على الله. کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے من دان نفسہ، اپنے نفس کو تابع کرے، خواہشات نفسانیہ کو تابع کرے، اللہ اور رسول کے تابع کرے، شریعت کے تابع کرے، وہ ہے عقل مند. کیونکہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو برباد کر کے جاؤں گا تو میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. ابھی تو مجھے مزہ آ رہا ہے، رنگین فلمیں بھی ہیں، گانے بجانے بھی ہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، دنیا کے کس کونے کی تصویر چاہو لے لو، دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے چاہو لے لو، ایک حسن کا بازار لگا ہے وہ دیکھ لو، گندگیاں اس کے اندر دیکھ لو، بڑا مزہ آ رہا ہے. کون جائے نماز کو، کون جائے یہ ادھر دین کی بات سننے کو، کون جائے اللہ والوں کے پاس، کتنا مزہ آ رہا ہے. ہاں مزہ آ رہا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے مولانا رومی رحمہ اللہ کی ایک حکایت بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک مگرمچھ پانی سے نکلا، اور مگرمچھ جو شکار وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے دانتوں کے درمیان بڑا خلل ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، گیپ کیا کہتے ہیں اس کو، دانتوں کے درمیان جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، خلا. ہاں خلا ہوتا ہے، کیویٹی. کیویٹی تو اور چیز ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، دانت اس کے ایک دم ملے ہوئے نہیں ہوتے. جب وہ کھاتا ہے شکار تو اس کے دانتوں کے درمیان گوشت شکار کا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو وہ جب آتا ہے منہ کو، اس کو ٹوتھ برش تو کر نہیں سکتا، نہ فلال کر سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پانی کے باہر آ کے وہ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اب لیٹا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو اجدہے کو چڑیا گھر وغیرہ میں، تو بالکل بے حس و حرکت ہو جائے گا، پڑا رہے گا گھنٹوں، یوں ہی پڑا رہے گا ساکت، اور منہ اس کا کھلا ہوا ہے. اب چڑیاں دیکھتی ہیں کہ بھائی اس میں تو بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں، اور گوشت جو ہے مرغوب غذا ہے، دانہ ہے، کیڑے ہیں اس کے اندر، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں گوشت میں، سڑ جاتا ہے گوشت. تو یہ مرغوب غذا ہوتی ہے چڑیوں کی، پرندوں کی. تو دیکھا کہ مثال دی کہ آہا بڑی رنگین فلمیں ہیں، بڑی اس کے اندر گانے بجانے ہیں، بڑی مستیاں ہیں اس میں تو، اور یہ تو بڑے آرام سے ہمیں شکار مل رہا ہے. بس وہ چڑیاں جو ہیں ایک ایک کر کے جاتی ہیں اس کے دانتوں میں سے، وہ کیڑے اور وہ گوشت کے ذرات اور جو خوراک ہے وہ چونچ مار مار کے وہ نکال کے کھاتی ہیں، اور وہ بڑے مزے سے جو ہے ساکت بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی، دوسری چڑیا آئی، جب چار چھ چڑیوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آرام سے مزیدار کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کیوں نہ کھائیں. یہی کہتے ہیں نا کہ زمانے کو دیکھو کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے. اب انہوں نے چڑیوں نے دیکھا کہ زمانہ تو ادھر جا رہا ہے کہ یہ جا کے کھا کے آ رہی ہیں وہاں سے کیڑے مکوڑے مرغوب غذائیں، اور ہم اکیلے بیٹھے ہیں، زمانہ کس طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جب زمانہ مگرمچھ کے منہ میں جا رہا ہے، ساکت بیٹھا ہے، تو بھائی ہم بھی چلو زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب یہ چڑیاں جو ہے وہاں دانتوں پہ ساری چھ ایک ایک کر کے جو ہے 20 چڑیاں ادھر 20 چڑیاں ادھر جمع ہو گئیں. اب مگرمچھ نے دیکھا جب جیسے ہی کہ ہاؤس فل ہو گیا، اب پورا شکار ہمارا پورا ہو گیا، اسی وقت کھٹ سے منہ بند کر دیا، اور جیسے ہی منہ بند کر دیا 40 کی 40 چڑیوں کو اس نے نگل لیا. اسی کو فرمایا کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ رنگین فلمیں بھی تھیں، گانے بجانے بھی تھے، رسومات بھی تھیں، دھوم دھڑک کا بھی تھا، آتش بازی بھی ہو رہی ہے، مخلوط اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، رنگلیاں ہو رہی ہیں، کیسا مزہ آ رہا ہے۔ یہ ملا لوگ تو بیوقوف ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہم کس قدر مستیوں میں ہیں، کیا مزہ ہم کو آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا ہی کے اندر پھر ان کو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے، جوانی ضائع کر چکے ہوتے ہیں، تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں رہے، اب حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، منہ چھپائے پھر رہے ہیں، کیونکہ ہاتھ سے جوانی کو ضائع کر رہے تھے اور گناہوں کے اندر لتے پڑے تھے۔ اب جو ان کی زندگی ڈھلنی شروع ہوئی، اب معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کا یہ فسانہ ہے سارا، یہ پریشانی آئی، وہ پریشانی آئی، اب تنگی آ گئی، اب مصیبت آ گئی، اب فراخی کو رخصت کر دیا، برکتیں اٹھ گئیں، رحمتیں نکل گئیں، اور جناب پریشانیاں اور مصیبتیں اور مہلک بیماریاں مقدر بن گئیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے بھلا دیتا ہے، ایسے جیسے پڑھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو اس کو جانتے نہیں ہیں، اور جان بھی لیا تو کہتے ہیں بھائی نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اس زمانے میں کہاں ہم اس طرح چل سکتے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھا ہی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ارے اس زمانے میں جو ترقی کا زمانہ ہے، راکٹوں کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، کمپیوٹروں کا زمانہ ہے، اور جناب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں، ایک یہ زندگی بھی ہماری آن لائن ہی ہو رہی ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی سارا کا سارا ڈیٹا وہاں ٹرانسفر ہو گیا، اب حساب کتاب لاؤ، اب کیا کیا تھا، جوانی کہاں ضائع کی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، زندگی کو کہاں خرچ کیا تھا، کن اعمال میں خرچ کیا تھا، یہ سب سوال جواب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ گناہوں میں لذت ہوتی ہے، میرے شیخ پہ کیا شعر ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے۔ دیکھو ایک ہی مصرع کے اندر کیا بلاغت ہے، یہ فرمایا کہ معنی ہم مان رہے ہیں کہ گناہوں کے اندر لذت ہے، لیکن اس کی دو صفتیں ہیں اس لذت میں، گناہ کی لذت دو چیزوں سے خالی نہیں، ایک تو یہ کہ عارضی ہے، یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، گناہ کرتے کرتے وقت تو لذت ہے، اس کے بعد میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب گناہ کی لذت لے چکے، اب دل میں خوف سے کانپ رہے ہیں، کیا خوف ہے کہ اب اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور اگر مخلوق کو معلوم ہو گیا ہمارا بھید کھل گیا تو کیا ہوگا، اور جس کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی اس کا کوئی جاننے والا انتقام لے لے گا، کیا ہوگا، اب خوف سے کانپ رہے ہیں، ایک تو یہ خوف، بے چینی اور عذاب، اور تھوڑی لذت ہے کہ عارضی، تھوڑی جس وقت جتنی دیر گناہ کیا لذت، اور جیسے ہی گناہ رخصت ہوا اب پریشانی اور بے چینی مقدر بن گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجرمانہ لذت ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو فرمائے کہ بے معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ اب اگر افسوس کہ جو ہے ہم اس سبق کو بھول جاتے ہیں، اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، تو ہر وقت ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان گناہ جب ہی کرتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اور دوستو یہی ہمارا امتحان ہے، اور یہ تھوڑے دن کا امتحان ہے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یا تو یہ بتاتا ہے کہ بھائی ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے تو ابھی تو گناہ کر لو، پھر توبہ کر لینا، توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتا ہے، توبہ کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، بڑھاپا آ جائے تو ذرا مسجد میں وقت لگا لینا، تبلیغ میں وقت لگا لینا، خانقاہ میں لگا لینا، ابھی تو دیکھو ذرا فلاں رنگینی کچھ مزہ لے لو، یا تو یوں دھوکہ دے گا، یا یہی دھوکہ دے گا کہ بھائی ابھی تو جو ہے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، کیا مسئلہ ہے۔ تو لیکن میرے دوستو یہ شیطان کا راستہ ہے، اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کیوں اس کا مفہوم ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت ہمیں تم کو یوں ہی مفت میں دے دیں گے کہ تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے، نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ کیا کہ جن عبادتوں کا جو احکامات کا ہم نے قرآن پاک میں اعلان کیا, ہمارے رسول نے بتایا, اس پر وہ عمل کرتے ہیں, اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ان باتوں سے وہ رک جاتے ہیں اور اس کرنے اور نہ کرنے کے لیے ہر قسم کی مشقت اٹھانے کو خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں. خوشی خوشی, خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے کہ اللہ کی رضا اس کام میں ہے, اس کام کو ہمیں کرنا ضرور ہے, اور اس کام میں اللہ کی رضا نہیں, اس کام سے بچنا ہمیں ضرور ہے. اور اس سلسلے میں جو مجاہدہ اپنے نفس پر آئے, جو مجاہدہ دل پر آئے, جو سختی دل پر آئے, جو غم دل پر آئے, لوگوں کی باتیں سننی ہوں, ملامت کرتے ہوں, مذاق اڑاتے ہوں, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے, جب مبعوث ہوئے تو اکیلے تنہ تنہا اسلام کی دعوت دیتے تھے, آپ کو پتھر بھی مارے گئے. یہاں تو کوئی داڑھی رکھنے پہ پتھر بھی نہیں مارتا, یہاں تو کوئی کانٹے نہیں بچھا رہا, یہاں تو سر مبارک جب حرم شریف میں سجدے میں گیا تو آپ کے سر مبارک پر لا کر اونٹ کی گندی غلاظت اوجڑی ڈال دی گئی, آپ کا کتنی ہنسی اڑائی گئی, کس قدر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, لیکن آپ نے اللہ کی دعوت کو چھوڑا, وحدانیت کی طرف اللہ بلاتے رہے. کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ میں اکیلا ہوں, میں اکیلے زمانے کے ساتھ کیسے خلاف کیسے چلوں, ہم کو وہاں نہیں کہا آپ نے کہ ہم زمانہ ایسا نہیں ہے لہٰذا بھائی ہم نہیں کرتے, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا دین کی محنت کرتے رہے, تکالیف اٹھاتے رہے, یہاں تک کہ جہاد بھی ہوئے, جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے, لیکن خدا کے دین کی سربلندی کے لیے ان حضرات نے ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کی. آج ہمارے ماحول اسلامی ہے, نہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ والے جگہ جگہ دین کی بات پھیلا رہے ہیں, اللہ کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں, اور جگہ جگہ دینی ماحول ہے, تبلیغی جماعت ہے, مدارس ہیں, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی جانیں. تو حدیث پاک کا وہ مفہوم رہ گیا, فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کیا, من اتبع نفسہ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اور آخرت کے لیے کھٹا کھٹ مال تیار کر رہا ہے, مال تیار کر رہا ہے. اگر کل پتا چل جاتا ہے کہ پیٹرول کے دام بڑھنے والے ہیں تو آج ہی سے لوگوں فکر ہو جاتی ہیں کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول اچھی طرح بھر لو. کسی کو دنیا کے سفر میں جانا ہوتا ہے تو کئی روز سے, اب یہ ماشاءاللہ حج کا موسم ہے, حاجی حضرات کتنے عرصے سے تیاریاں کر رہے ہیں, فلاں چیز رہ گئی بھائی وہ لے آؤ, یہ کر لاؤ, کھانے پیک کرواؤ, احرام کا کپڑا لینا ہے, چپل لینا ہے, سو چیزیں ایک ڈیڑھ مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اتنے دنیا کے اس چھوٹے سے مختصر سے سفر کے لیے انسان کس قدر تیاری کرتا ہے, ذرا سے پیٹرول مہنگا ہونے کا پتہ چل جائے پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگ جاتی ہیں کہ کل کے لیے پیٹرول بھروا لو بھائی. تو بھائی یہ بھی تو ایک زندگی آنے والی ہے, کل کے لیے ہم بھی تو کچھ کر لیں کہ کل جو زندگی ہماری یہاں سے رخصتی ہونے والی ہے, نئی زندگی شروع ہونے والی ہے, جب اتنے چھوٹے سفر کے لیے اتنا اہتمام چاہیے تو یہ اتنا طویل سفر ہے, اتنا طویل سفر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں 1000 برس سے تشبیہ دی ہے اور کہیں 50000 برس سے بھی تشبیہ دی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن ہے لیکن وہ اپنی سختی کے اعتبار سے کسی کو 1000 برس محسوس ہوگا, کسی کو اس سے زیادہ, یہاں تک کہ 50000 برس بھی اس کو محسوس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی تو ایک سفر ہے جہاں سے کہیں واپسی بھی نہیں ہے. اچھا چلیے بھائی عمرے پہ چلے گئے, حج پہ چلے گئے, خیر سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کا, تو بھائی تھوڑے دن کے بعد ہماری واپسی بھی تو ہوگی وطن. اسی طرح کہیں کوئی کمانے کے لیے چلا گیا, امریکہ, برطانیہ یا امارات میں چلا گیا کمانے کے لیے گئے, ایک دن واپس تو آئے گا, اور نہیں تو آنا تو چاہتا ہے, آ تو سکتا ہے, لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ یہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, بس انہی سے دل کو ان سے دل کو ہے اپنے بچانا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں, وہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے, ہمارا رشتہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے ہے، ماں باپ سے بھی ایسا نہیں، بیوی بچوں سے بھی ایسا نہیں، بھائی بہنوں سے بھی ایسا نہیں، جو رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ بھی کوئی حکم دیں، بھائی بھی حکم دے، بہن بھی کچھ کہے، سارے رشتے دار ایک جمع ہو کے اس کو آمادہ کریں کہ تم شریعت کے خلاف فلاں کام کر لو، تصویر کھینچوا لو، گانے بجانے میں شامل ہو جاؤ، پٹاخے بازی میں شامل ہو جاؤ، یا ہماری شادی جس کے اندر منکرات ہیں اس کے اندر شامل ہو جاؤ، تو ہرگز بھی اس کے لیے جائز نہیں. ساری مخلوق ناراض ہو جائے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا راستہ اگر دیکھا جائے تو بہت آسان ہے. ذہن اپنا ذہن جب انسان بنا لیتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائے ایک آدمی کسی چیز کے لیے، تو مشقت اٹھانے کو آسان ہو جاتی ہے. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. اگر ذہن ہی تیار نہیں ہے، ذہن نہیں بنانا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہم شیطان کی ضرور کریں گے، کچھ نہ کچھ رسومات ضرور کریں گے، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر تقریبات کرتے ہیں، شیخ کو بتلاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ظاہر ہے شیخ کو بتلائیں گے، شیخ کو منع کر دیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ شیخ جو ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے مشورہ دیتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کی خیر چاہتا ہے، آپ کے لیے ترقی چاہتا ہے اللہ کے راستے کی، تو اس لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ابھی تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، ابھی تو تمہارے رشتہ دار ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن کل یہ ہنسی کی تقریب تمہارے غموں کا سامان بنے گی، کل تمہارے لیے غم لائے گی. اور یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شیخ کو جو ہے نعوذ باللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں بعض لوگ، کہ یہ ہم کو جو ہے راستہ وہ بتا رہے ہیں بہت سختی کا راستہ ہے. ہاں دنیا کے اندر اگر ذرا کوئی ایسے کہہ دے، پھر میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر قسم کی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہاں سختی وقتی سب رہ جاتی ہے، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اسٹڈی کرنا آسان ہو جاتا ہے، دکان کھولنا آسان ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بارش ہو، تیز ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، دکان پہنچنا ہے بھائی، ورنہ ہمارا نفع جاتا رہے گا، کمائی ہماری جاتی رہے گی. وہاں سختی کا خیال نہیں آتا، سختی کا خیال آتا ہے تو دین میں. بھائی اگر آپ اتنے نہ سمجھیں تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. یہ شیخ تو چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی ترقی ہو، جو حقیقی ترقی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ترقی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی آدمی سو رہا تھا اچانک اسے گھر میں ڈاکو آ گیا اور ڈاکو نے مال لوٹا، اور مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی خوب ٹھکائی بھی کی، خوب مارا. اب جو صبح دیکھا اٹھ کے تو بھائی تمام اعضاء موٹے موٹے ہو رہے ہیں، چھ چھ انچ موٹے ہو گئے، سارے مسل نکل آئے ہیں نا، مسل نکل آئے پوری باڈی پہ. تو وہ لوگ آ کے کہیں واہ واہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باڈی بنائی اپنی. وہ کہے گا بھائی یہ باڈی میری جو ہے یہ کام کی نہیں ہے، تو میری پٹائی ہو گئی ہے، رات کو ڈاکو اس طرح آ گئے. تو یہ تو یہ جو باڈی بنی ہے یہ ترقی، یہ کارآمد ترقی نہیں ہے، مفید نہیں ہے. تو اور ایک آدمی دودھ بادام کھاتا ہے، ڈنڈ پیلتا ہے، اس کے مسل بنتے ہیں، تو یہ ترقی کون سی ہوئی؟ یہ ترقی مفید ترقی ہے. اسی طرح سے آج جو ہم ترقی جس کے دل دادا ہیں اور جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ غیر مفید ترقی ہے، وہ اسی طرح ہے پٹنے والی، کہ ادھر سے پٹ رہے ہیں، ادھر سے پٹ رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کا نافرمان کہیں دنیا میں جہاں چلا جائے چین سے نہیں رہ سکتا. پریشانی مصیبت لازمی جز ہے اس کا. اور جو آدمی اللہ کو راضی رکھتا ہے، من اتق اللہ عز وجل سار آمنا فی بلادہ، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر کر رہتا ہے، پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جہاں چلا جاتا ہے امن اور چین سے رہتا ہے، اس کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کو کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ بری نگاہ سے دیکھنے والوں کو دھمکا دیتے ہیں، آسمان سے ہی دھمکا دیتے ہیں، ہم کو دھمکا دیا جاتا ہے یہ ہمارا خاص بندہ ہے، خبردار جو اس کی طرف کسی نے بری نگاہ سے دیکھا، اس کی حیبت اور روب ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایسا روب ہوا کرتا تھا اسلام کے بعد بھی، کہ جیسے ہی وہ پلٹ کے دیکھتے پیچھے آنے والے صحابہ حیبت اور خوف سے گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے. ایسا حیبت اور خوف کس وجہ سے تھا؟ کہ ان کے قلب کے اندر احکم الحاکمین تجلی فرما دے، ان کا روب تھا. تقویٰ سے رہنے والوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دھمکا دیتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی دھمکا دیتے ہیں، نالے کے شیطان، حتیٰ کے شیطان بھی اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہاں ہماری دکانداری فیل ہے، یہاں ہمارا بزنس فیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس مختصر سی زندگی کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سوری تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے, آنکھ کی حفاظت کرنی ہے, زبان کی حفاظت کرنی ہے. زبان کی حفاظت کتنا مشکل کام ہے, آنکھ کی حفاظت بھی کرنا مشکل ہے, زبان کی حفاظت بھی کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ جس طرح یہ آنکھ پر چھوٹا سا پردہ ہے, ذرا سی حرکت سے یہ آنکھ کھل جائے اور نامحرم کو دیکھ لیا, گندگیوں کو دیکھ لیا, بیریش لڑکوں کو دیکھ لیا اور اس سے دل برباد کر لیا. اسی طرح زبان اتنی ہلکی سی جنبش سے زبان چل جاتی ہے, جو منہ میں آیا بول دیا. غیبتیں ہو رہی ہیں, ایک دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے, خاندان کی کوئی بات ہے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, ساری دنیا میں رسوائی ہوئی بھی ہے. غیبتیں زبان سے, اس کو بھی بتا دیا, اس کو بھی بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, المجالس بالامانہ, کہ مجالس جو ہے امانت ہوتی ہیں. اگر دو آدمی میں کوئی بات طے ہو تو تیسرے آدمی کو نہ چاہیے کہ اس میں شامل ہو, اور اگر اس کو معلوم ہو گیا تو اس کو کسی تیسرے آدمی کو بتانا جائز نہیں ہے, اور تیسرے آدمی کو چوتھے کو بتانا جائز نہیں ہے. یہاں معلوم ہو رہا ہے کیونکہ یہ میڈیا بڑے تیز ترقی والا دور ہے نا, یہ ترقی کا دور ہے, لہذا جو بات آج اس کمرے میں ہوئی پوری دنیا میں وہ سنی جا رہی ہے. اگر اچھی بات ہوئی تو دنیا واہ واہ کر رہی ہے, اور جو بری بات ہوئی پوری دنیا میں رسوائی ہو گئی, کھٹاکھٹ رسوائی ہو گئی. سارے خاندان کو معلوم ہے کہ یہاں کیا قصے چل رہے ہیں, کتنی بری بات ہے. احساس ہی نہیں ہے, پھر سمجھتے ہیں ہم تو ذکر بھی کر رہے ہیں, ہم تو اللہ والوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں, پھر اپنے آپ کو اللہ والا بھی سمجھتے ہیں. بڑا جرم ہے یہ کہ اپنے آپ کو ہم نیک بھی سمجھتے ہیں. فرمایا نیک بننا تو فرض ہے لیکن اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے. برباد ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے وہ آدمی جو اپنے کو نیک سمجھتا ہے. تو زبان کی بھی احتیاط کتنی ضروری ہے. ایک ایک گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر گندگیاں, سامنے بھی نامحرم ادھر بھی نامحرم, بیہودہ فضا بیہودہ ماحول بنا ہوا ہے, ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ گھنٹہ گھنٹہ بھر ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی کتنے موضوعات ہو سکتے ہیں جو ایک گھنٹے میں پورے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا سوا غیبتوں کے, سوا دل آزاریوں کے, سوا جو ہے مجالس کی امانت کو خیانت بنانے کے, کیا ہوگا پھر اس میں ایک گھنٹے میں کیا باتیں ہوں گی. ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی کال ہو رہی ہے اور وہ پورا پیکج ہی ختم ہو جاتا ہے. پیکج تو ایک مہینے میں دو دو پیکج ڈلوا رہے ہیں, حالانکہ ہزاروں منٹ دے رہے ہیں ایک پیکج میں, اس کے باوجود وہ کم ہے. تو بھائی کیا ہوگا زبان سے, پھر کیا باتیں ہو رہی ہیں زبان سے, سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں کتنے گناہ ہم کر ڈالتے ہیں. پھر اوپر سے ظلم یہ کہ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھ رہے ہیں, اپنے کو اللہ والا بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے. حضرت شاہ رحمت صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی قیمت بہت زیادہ لگا لیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے اپنی قیمت لگا بیٹھتے ہیں, کہ جب سامنے والا ہمارے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, ہم کوئی ایسا کیوں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی قیمت خود لگا لیتے ہیں, حالانکہ ہمیں اپنی قیمت لگانے کا حق نہیں ہے, غلام کو اپنی قیمت لگانے کا حق نہیں ہے, غلام کی قیمت مالک کو لگانے کا حق ہے. کہ مالک کی نظر میں ہم کیسے ہیں, اللہ اور رسول کی نظر میں ہم کیسے ہیں, اور یہ قیامت ہی میں جا کر معلوم ہوگا کہ ہم دنیا سے زندگی کامیاب گزار کے گئے یا خدا نخواستہ ناکام ہو کے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم سلیم عطا فرمائے. تو اللہ کا راستہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, بس دو ہی کام ہیں کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس کام کو کیا چاہے کتنی بھی مشقت دل پر اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ کی شریعت نے کوئی ایسا کام ہم پر فرض نہیں کیا جس میں جسمانی یا مالی مشقت بہت زیادہ ہو, صرف دل پر مشقت ہے کہ دل نہیں چاہ رہا. بس دل کو مارنا میرے دوستو کچھ بھی مشکل نہیں, اگر انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو راضی ہی کرنا ہے, اب تو ہم نے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, اے اللہ اب تو آپ کو راضی کرنا ہی ہے. تو بس مینٹلی جو آدمی پریپیئرڈ ہو جائے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ کو پانا, اللہ کو راضی کرنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ہمت کریں, قدم قدم بڑھاتے جائیں, انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی, ضرور چومے گی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کو پانا چاہے اور اللہ اس کو نہ ملے, یہ ہے کہ وہ پانا ہی نہیں چاہتا. وہ شیطان کا بھی ہو کے رہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بار بار گر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دو ہی کام کرنے ہیں، کہ ایک تو وہ کام جو کرنے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، اور ایک ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا. دو کام کرنے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. بس نماز، فرائض، واجبات، سنت موقعہ یہ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ دینی ہے، حج فرض ہو جائے حج کرنا ہے. اور حج تو ساری زندگی میں ایک ہی بار اللہ نے فرض کیا ہے، کہ بار بار تو فرض ہے بھی نہیں. مال، اور وہ بھی مال کی شرط پر، کہ مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، استعداد بھی ہے، تب حج فرض ہے، ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مال نہیں ہے اس قدر تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. ہاں، نماز ایسی عبادت ہے کہ وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی بدنی مشقت نہیں ہے. اگر زیادہ بیمار ہو تو بھائی صرف فرض اور واجب ہی پڑھ لے، سنت موقع پڑھ لے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، فرض اور واجب ہی پڑھ لے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ لے، وہ کسی حال میں معاف نہیں. لیکن آسانی کتنی ہے دیکھو تو. لیکن گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے، وہی بات ہے کہ دل ذہنی طور پر آدمی تیار ہو جائے، دل تیار ہو جائے اللہ کی ماننے کو، تو بس پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تو فرمایا کہ بھائی یہ چار کام تو ہم کر لیں، کہ ایک تو مردوں کے لیے داڑھی ہے، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور اس کا منڈانا دونوں حرام ہیں. اور دوسرا عمل، جب چل رہے ہوں، کھڑے ہوں، دو حالتوں کے اندر ہمارا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے اوپر سے آنے والے لباس سے. اور تیسرا عمل، آنکھوں کی حفاظت ہے. یہ بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو مشکل کام کر لیتا ہے باقی سارے کام اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتے ہیں. کہ جیسے آدمی بکری اٹھانے کا، بھینس اٹھانے کا عادی ہو تو بکری اور مرغی کس قدر آسانی سے اٹھا لے گا، اس کو عادت ہو گئی ہے بھینس اٹھانے کی تو بکری اور مرغی آسانی سے اٹھا لے گا. تو یہ دل پر بڑی مشقت والا عمل ہوتا ہے آنکھ کی حفاظت. دل میں سینکڑوں لاکھوں تقاضے آ رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ لو، گندگیاں دیکھ لو، بے پردہ عورتوں کو دیکھ لو، غریب لڑکوں کو دیکھ لو، یا عورتوں کے لیے عورتوں کو بھی تقاضے آتے ہیں کہ سلامت کو دیکھ لو، نامحرم مردوں کو دیکھ لو، گندی فلمیں دیکھ لو، گانے بجانے سن لو، تو یہ تقاضے آتے ہیں. لیکن بھائی اس کو کچل دو، آج تم اللہ کو راضی کر لو، کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تم کو راضی کریں گے، تم کو خوش کر دیں گے، انعامات کی بارش فرما دیں گے. اور یہ نظر کی حفاظت کا عمل تو ایسا ہے میرے عزیزوں کہ دنیا ہی میں حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے. حلاوت ایمانی، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی، میں اس کو ایسا ایمان عطا، ایسی حلاوت ایمان کی عطا کروں گا جس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. ارے بادشاہوں کو بھی وہ مزہ حاصل نہ ہوگا جو تم کو نگاہ کی حفاظت سے حاصل ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک نگاہ بھی خراب نہ کرو. اور اگر غلطی ہو جائے تو خوب توبہ کرو، خوب رو، گڑ گڑاؤ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر خدا تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، پھر آگے چل پڑیں گے. تو اسی کو ابھی ہمارے شیخ کے جو اشعار تھے کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کے بھیا کی. ایک مرتبہ اللہ کا نام لوگے خدا کی قسم سارے عالم کی لذات تمام. میرے شیخ کی یہ باتیں ہیں اور میری زبان ہے ناقص، لیکن مفہوم انشاءاللہ وہ ہوگا. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم تمام کائنات کی لذات، تمام مرغ کے مرغ و بریانی کے مزے، تمام قورمے کے مزے، تمام شہد کے مزے اور شہد کے دریاؤں کے مزے، اور تمام سیبوں کا مزہ، تمام انگوروں کے رس کا مزہ، تمام شرابوں کی لذت مل کر ایک اللہ کے نام کے کیپسول لینے سے آ جائے گی. ایک کیپسول جیسے تمام کائنات کی لذات سے بھرا ہوا ایک اللہ کا نام لینے میں، اس سے بڑھ کر مزہ ہے میرے دوستو. آزمائش شرط ہے. وہ باقی وہ لگ لگاتے ہیں بڑے بڑے بورڈ حکیم لوگ اور جعلی حکیم کے، ایک رات میں جوانی واپس، اور ساتھ میں نیچے لکھ دیتے ہیں آزمائش شرط ہے. 10-20 ہزار لاکھ کے خمیرہ دے دیا، آزمائش شرط ہے، ہوا کچھ بھی نہیں، اب روتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ غائب ہے وہاں سے, اور ہے بھی تو کوئی ان کو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے, سب دھوکے بازی کی دکانیں چل رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنی جوانیاں برباد ہو گئیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنبھل کر رکھ قدم ہے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. کتنی جوانیاں برباد ہو گئیں, تصوری تصور میں حرام لذت لے لے کر اپنی جوانیوں کو کتنے جوانوں نے برباد کر لیا. بہت کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے بچنے والے ہیں, اور مسجدوں میں ان کے پیشانیاں سجدہ گاہ میں تر ہیں, اور ان کے جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہیں اور رکوع میں کھڑے ہیں, اور سجدوں سے ان کی جو ہے پیشانیاں اللہ کے دربار میں ان کی پیشانیاں سجدوں سے جو ہے وہ مزین ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیقات سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ آنکھ کی حفاظت کر لو تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے, یعنی چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا جاؤ گے. اور دل کی بھی اپنے حفاظت کرے, دل کو گناہوں میں نہ لگا کے رکھے, گناہوں کے خیالات خود سے نہ لائے, اگر آ جائے تو کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائے, توجہ بٹا لے, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. خیالات کئی گروہ آتی ہے, اور پھر اگر اس کو توجہ نہ دو تو خود ہی خود وہ خیالات چلے چلے جاتے ہیں, واپس ہو جاتے ہیں, اور اگر بھگانے کی کوشش کی تو وہ اور چپک جاتے ہیں. تو بھائی میرے دوست, تو دل کی بھی حفاظت ہے, اور بھائی ساتھ میں زبان کی حفاظت. اللہ کے لیے ہم ذرا سوچ کر بول لیا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. غیبت تو نہیں ہو رہی, کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کی امانت تو ہم خیانت تو نہیں کر رہے. کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہمارا راز ہے, کسی کو بتانا مت, اس نے جا کر دوسرے کو کہہ دیا کہ دیکھو بھائی یہ بات ہوئی تھی لیکن میں تم کو بتا رہا ہوں, کسی کو بتانا مت. اس نے جا کے ایک اور کو کہہ دیا کہ میں تم کو بتا رہا ہوں, بتانا مت. اس طرح سے جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک بات کو پھیل گئی رسوائی. اور اب تو یہ اسمارٹ فون سے, یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فلاں فلاں کے ذریعے, یہ ذرا سی دیر میں بات کیا سے کیا ہو جاتی ہے. غلط سلط باتیں, بغیر تصدیق کیے ہوئے باتیں, جھوٹی خبریں اور جھوٹی حدیثیں تک, اور تفاسیر, جھوٹی تفاسیر. اور کتنے لوگ جو ہے ہمارے بزرگوں کی آواز کی نقل کر کے اور کیسا وہ سازشیں کر رہے ہیں, کیسی کیسی باتیں ہمارے بزرگوں سے منسوب کر کے غلط غلط باتیں, خلاف شریعت باتیں مشہور کر رہے ہیں, بدعتوں کو مشہور کر رہے ہیں. یہ زمانہ آ گیا. اس لیے بھائی موبائلوں سے بھی خوب بچنے کی ضرورت ہے. ضرورت شدیدہ کا کام کر لو. اگر معاش کی مجبوری ہے, پڑھائی کی مجبوری ہے, تو بس شدید ضرورت میں موبائل کو استعمال کر کے لاک کر دو. اور میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس کو شدید ضرورت نہیں, الحمدللہ ہمارے متعلقین میں سے بھی اور متعلقات میں سے بھی ایسی خبریں آتی ہی رہتی ہیں. پہلے بھی کئی گھر والوں نے جو ہے وہ ہمیں اطلاع دی کہ ہم نے اس اسمارٹ فون سے جان چھڑا لی ہے اور ہماری زندگی پرسکون ہو گئی ہے. ابھی بھی تازہ ترین ایک گھر والوں کا ہمیں اطلاع آئی, انہوں نے فون کیا کہ ہم نے اسمارٹ فون چھوڑ دیا ہے, بند کر دیا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے, اور وہ خود بھی خوش ہیں. یقین جانے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے, اور خدا تعالیٰ سے غفلت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہر مسلمان کی, خصوصاً ہر مسلمان اور مسلمہ کی اور ہر انسان کی حفاظت فرمائے. بس بھائی نگاہ کی حفاظت, دل کی حفاظت اور زبان کی بھی حفاظت خوب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کتنے قصے آئے دن ہو رہے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی قصے آ جاتے ہیں. ابھی بتایا کہ ایک لڑکا اچھا خاصا نمازی تھا اور تبلیغ جماعت میں وقت بھی لگانے والا تھا, بہت شریف لڑکا تھا. اب وہ کیا ہوا کہ موبائل لے لیا یہ اسمارٹ فون, اور تھوڑے ہی دن میں اس کی دنیا بدلنی شروع ہوئی, یہاں تک کہ اب وہ نماز سے بھی بیزار ہو گیا, نماز بھی نہیں پڑھتا, گھر میں پڑا رہتا ہے, موبائل ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں, ایک نہیں ہے کئی واقعات ایسے ہیں, مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فقال فی خطبته الا ان الدنیا عرض حاضر یأکل منه البر والفاجر الا وان الآخرة اجل صادق ویقضی فیها ملک قادر الا وان الخیر کله بحذافیره فی الجنہ الا وان الشر کله بحذافیره فی النار الا فاعلموا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معرضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا اور فرمایا، خبردار، دنیا ایک غیر قائم پونجی ہے، اس میں سے نیک بھی کھاتا ہے بد بھی کھاتا ہے، اور آخرت ایک مدت ہے سچی یعنی متحقق اور ثابت، اور آخرت میں ہر قسم کی قدرت رکھنے والا بادشاہ حکم اور فیصلہ کرے گا. خبردار، تمام بھلائیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ جنت میں ہیں، خبردار، تمام برائیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ دوزخ میں ہیں. بس تم عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم کو تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جاوے گا. بس جو شخص ذرہ برابر نیک کام کرتا ہے وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برا کام کرتا ہے وہ اس کی سزا پائے گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے آخرت کی فکر اور اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں کے اعمال سے بچنے کا اہتمام کرنے کا سبق امت کو دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا خلاف سنت ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے، یعنی ہاتھ بھی اٹھائے اور سلام زبان سے بھی کرے، اور جو جواب دے تو وہ زبان سے بھی جواب دے، وعلیکم السلام کہے اور ہاتھ سے بھی اشارہ کرے. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا. یہ ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں، اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی. سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کو خبر پہنچی کہ ہرقل بادشاہ روم آپ پر لشکر لاتا ہے. آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جائیں. قبائل عرب کو کہلا بھیجا، بہت آدمی جمع ہوئے، 30,000 آدمی اس قصبے میں آپ کے ہمراہ تھے. آپ مع لشکر موضع تبوک پہ پہنچے اور متوقف ہوئے، اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا ادھر رخ نہ کیا. آپ نے اطراف و جوانب میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو عقیدر حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا. وہ اس کو گرفتار کر کے لائے. بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا. بعض نے کہا ہے کہ مسلمان ہو گیا. جب آپ کی اقامت کو 2 ماہ ہو گئے، آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اعلیٰ بنا دے، ہم کو، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، ہماری قیامت تک کی آنے والوں کو بھی اللہ جلد فرما لیجیے. اولیاء صدیقین کی ہم سب کو خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں. ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سب کے لیے دخول جنت اولی نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ فرما دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے. اے اللہ، جن خاندانوں میں آپس میں نا اتفاقی ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کو اتفاق اور پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق دیں. اور اے اللہ، جن بچوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما دے. اللہ، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت کاملہ واجرہ مستمر عطا فرما. ہمارے حضرت کے گھر والوں کو بھی اور ان کے خاندان والوں کو بھی اور تمام احباب و خدام کو صحت کاملہ واجرہ مستمر عطا فرما اور عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. اور ہماری جامعہ کو اے اللہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا. اس کے لیے جتنی ضروریات ہیں اللہ اس کی خوب خوب وسائل عطا فرما. اور میرے گزشتہ حضرات شیخین کے اللہ قبول مبارک کو نور سے منور فرما. ان کے درجات کو بہت بہت بلند فرما. اور اللہ ان کی آل و اولاد اور اہل عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو خوب عزت و شرف عطا فرما اور خوب خوب صحت عطا فرما. اور اللہ ان سب کے سب کو صاحب اقوام نسبت بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.